خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عبد الحمید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں ارادہ کر رہا ہوں اس دفعہ 10 دن آخری اعتکاف کرنے کا. مسئلہ یہ کہ میں اپنی جو مسجد ہے اس کے جو ہے خزانچی بھی ہوں. آخری اچھے میں ہم لوگ چونکہ مسجد کے پیسے بھی جمع کرنے ہوتے ہیں، جو حفاظ کرام کی خدمت ہوتی ہے یا مسجد کے جو دیگر معاملات ہیں ان کے لیے، تو اب جب میں اعتکاف بیٹھوں گا تو اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ کیا میں پیسے جمع کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے جو باقی دیگر ساتھی ہیں وہ اس ذمہ داری کو یا اٹھانا نہیں چاہ رہے یا اتنے وہ ان کا ذہنی اصلاحات اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟
اللہ بہتر جانے. اب تو کمیونیکیشن تو بہت آسان ہے، فون کے ذریعے اگر مل جاتا ہو چندہ تو اعتکاف میں یہ کام تو کیا جا سکتا ہے.
شاید ان کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ جب اگر میں اعتکاف کر لوں گا تو یہ کام جو مسجد انتظامیہ سے متعلق ہیں اور یہ امام وغیرہ کی خدمات سے متعلق ہیں، یہ کام کرنے کی شاید مجھے اجازت نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ خیال
ہے کہ مسجد میں یہ کام کر تو سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ کسی کو مطلب یہ نہیں کہ روزگار کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مطلب حسب ضرورت روزگار کا کام بھی، جبکہ واقعی اس کو ایسا ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تو مسجد میں روزگار کا کام بھی ایک لمٹ میں اجازت ملتی ہے، مگر جنرلی اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مگر یہ گنجائش ہے. یہ تو مسجد کا کام ہے، اللہ کے گھر کا کام ہے، تو مسجد میں یہ کر سکتے ہیں. البتہ اس طرح کے کوئی بھی کام ہو تو اس میں شور نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو تشویش اور ایذا اور یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، خاص کر مسجد میں. اب جو آپ نے یہ سوال میں فرمایا کہ لوگ کام یا تو کرنا نہیں چاہتے یا تعاون نہیں کرتے دیگر کمیٹی کے افراد، تو اس میں یہ عرض ہے کہ عام طور پر ایک آدھ آدمی ہی ایکٹیو ہوتا ہے، ہر فرد ایکٹیو نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بات باہر کرنے سے، یا اب جیسے مدنی چینل پر یہ اونر ہو گئی کہ یہ کرنا نہیں چاہتے، تو اس طرح آپس میں منافرت پیدا ہو سکتی ہے، تنفیر ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہم کو مطلب بدنام کیا، ہم تو ساتھ دیتے ہیں، میں تو چندہ بھی دیتا ہوں، میں نے تو چٹائیاں بھی بچھائی تھی، اس دن پنکھا لگوانا تھا تو مسجد میں نہیں تو پارٹی پکڑی تھی. اگر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں افراد کمیٹی میں جو کبھی کبھار وہ کام کر جاتے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا، تو آپس میں پھر یہ کہ اس میں محبت میں فرق آتا ہے اور برائیاں جنم لیتی ہیں، دل میں خرابی ہوتی ہے. تو یہ سب کے لیے، پوری دنیا کے ناظرین کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ ایسی باتیں عوام میں نہ کی جائیں. کہ جس سے مطلب آپس میں نفرت ہو. کوئی مجلس ہوگی, کوئی دکان کے نوکر ہوں گے تو ان میں کہیں گے کہ یار ایک ہے نا ایک کی, باقی جو سب سست پڑے ہوتے ہیں نمک حرام ہے. تو پھر یہ کہ ان سے ان کا ظاہر دل تو دکھے گا نا, یار ہم بھی کام تو کرتے ہیں. تو کوئی کوئی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کوئی تھوڑا سست ہوتا ہے, کوئی نرم ہوتا ہے. اور اللہ کس سے راضی ہے اس کا فیصلہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح یہ میں نے ایک مدری پھول آپ کو عرض کر دیا کہ اگر انہوں نے سنا ہوگا نا ان کو شاید برا لگا ہوگا.
اب اس سوال سے ہٹ کر عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات کیا یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے والے کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
بالکل بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ, میں نے کہا ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتے, کام کرنے جاتا ہے تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے یا کام میں بار بار یا تو غلطی ہو جاتی ہے اس سے یا غلطی اس کو نظر آتی ہے اور یہ ٹوکتا رہتا ہے تو بندہ پھر ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے, بولتا نہیں ہے. یہ اس کی شرافت ہوتی ہے. اگر شرافت نہیں ہے تو دونوں لڑتے ہوتے اور گناہوں کے دروازے کھلتے. اس سے مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کسی کو کمزور کہنے میں, کسی کو برا کہنے میں بہت سمجھداری سے کام لینا ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ گھروں میں بولتے ہیں بچوں کے تعلق سے, یہ بہت ذہین ہے, ٹھٹا ٹھٹا یاد ہی نہیں ہوتا, یہ کیسا شریف ہے, سیدھا بیٹا ہے, یہ بہت شرارتی ہے. یہ بہت نقصان دہ انداز ہے. اور اس میں یعنی یہ تربیت کرنے والوں کو تربیت کی حاجت ہوتی ہے. سر مثلا ماں کو یا باپ کو ان کو حاجت ہوتی ہے تربیت کی, کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو ذہین کیا وہ تو چلو متاثر ہوا اپنی ماں سے یا باپ سے, لیکن جس کو ٹھوٹ کہا یا شرارتی کہا, اگرچہ وہ شرارتی ہے پھر بھی اس طرح کہا نا تو اس کا دل خراب ہوگا اور اس کا ذہن بن جائے گا یار میں تو ہوں ہی شرارتی. جیسے کسی کو کہے نا یار یہ غصے والا ہے, یار یہ بہت غصے والا ہے, اور یار اس کو کہیں غصہ نہ آ جائے غصے والا, تو یہ غصے والا بن جائے گا. ایک نفسیاتی طور پر اس کی یہ مس ٹریننگ اس طرح ہوتی رہے گی. فلاں جلا لیے, کسی کا نام ڈال دو جلا لی, یار وہ جلا لیے, اب اس کو پتا چل جائے گا میرا تو جلا لی لقب پڑ گیا, تو اس کا خود وہ ذہن بن جائے گا کہ میں ہوں ہی جلا لی, میں ہوں ہی غصے والا. اسی طرح یار اس کا ذہن کمزور ہے, یہ دعا یاد ہی نہیں ہوتی اس کو, 10 بار مسئلہ بتایا اس کو سدھ بھی نہیں ہوتی, ذہن کمزور ہے یار. پہلے ہمدردی میں بھی کہا کہ بےچارے کا ذہن کمزور ہے, تو اب یہ بےچارا جو ہے نا یہ کمزور ہی رہے گا, اس کی ترقی مشکل ہے. یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مدنی پھول قبول کرنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی شاگرد کو احساس محرومی کا شکار نہیں ہونے دینا. یہ اپنے تنبیہ الغافلین میں حکایت ہے اس طرح کی, اب بزرگ کا نام میں بھول گیا ہوں, شاید تابعی بزرگ تھے. دو طبیبوں کے بارے میں کوئی انہوں نے کوئی تذکرہ ہوا ہوگا, اور وہ طبیب دونوں غیر مسلم تھے لیکن ذمی تھے. ذمی اور حربی یہ پھر ایک الگ تفصیل ہے. ذمی جو ہوتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کو جزیہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ان کی عزت آبرو جان مال سب کا تحفظ یہ مسلمانوں نے کرنا ہوتا ہے. تو ایسوں کی غیبت بھی حرام, اور باقی حربی کافر کی غیبت حلال, اور یہ ذمے پہ نہیں ہوتے, یہ جزیہ نہیں دیتے. تو اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی ذمی کافر نہیں ہے. اب تو مطلب حالات ہی بدل گئے, اب تو مسلمان بدقسمتی سے مغلوب ہو گئے اور غیر مسلموں نے سر اٹھا لیا, قابض ہو گئے کسی طرح بھی مسلمانوں پر. یہ شاید جو سمجھتے ہوں میری بات سمجھتے ہوں گے, تو اب وہ دور نہیں ہے, یہ وہ دور تھا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیبت کا ڈر نہ ہوتا نا, ایک کی غیبت ہو جائیے, تو ان دونوں میں سے میں کہتا کہ ایک طبیب بڑا ماہر ہے, لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ظاہر ایک طبیب کو ماہر کہوں گا دوسرے کا دل ٹوٹے گا, اور یہ اس کی کمزوری اس کا عیب بیان کرنا ہوگا. ابھی ہمارے اکابرین اتنا محتاط تھے اور ہم تو اتنے جری اور بہادر ہیں, اے بیٹا رہے بیٹا تو نے کیا آپ کر لیں, آپ کام کر لیں, یہ کیا کرے گا ڈرام, یہ بولتے ہیں نا. خدا کی قسم اتنی دل آزاری الفاظ ہوتے ہیں، جس کو ہڈرام کہا یا جس کو آپ نے کہا نہیں سست ہے یار، یہ کیا کرے گا تو کر کے آ جا، اس کا ایسا دل ٹوٹے گا کہ بس جس پر گزرتی ہوگی نا ایسی، یہ وہی سمجھتا ہوگا. اور یہ آپ کا جملہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اچھال کے ڈال دے، لیکن آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کوئی جرم کیا. اسی طرح بچوں کو جو بات بات میں ڈانٹنا جھاڑنا، ایک بچے کو پیار کرنا دوسرے کو اگنور کرنا، یہ سب بہت خطرناک کام ہے. سب کو برابر 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 دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ زیادہ میٹھا لگتا ہے، کوئی تھوڑا شرارتی واقعی ہوتا ہے تو اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں ایسے مواقع پر بہت ہی محتاط چلنا ہوتا ہے ماں باپ کو، تاکہ یہ بچہ جو ہے خراب نہ ہو جائے. اب تو اتنے مطلب نادان ہیں لوگ کہ بچے کو لے جائیں گے اپنی مسجد کے امام کے پاس یا پیر صاحب کے پاس، یا وہ شرارت کرتا ہے اس کو سمجھائیے آپ. اب یہ کیا سمجھے گا یار، وہ تو بولے گا یار کہ اب تو میں چھوڑوں گا نہیں اپنے ابو کو، پیر صاحب میرے کو اتنی شفقت سے پیار کرتے تھے، اب یہ پیر صاحب کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کر کے رکھ دیا کہ اس کو سمجھاؤ شرارتی بہت کرتا ہے، میرا مطلب ہے کہ راز فاش کر دیا. میں چار دیواری میں شرارتی کرتا تھا، اب پیر صاحب کو پتا چل گیا اور یہ بھی 10 مرید بھی بیٹھے ہوئے سب کو پتا چل گیا کہ میں شرارتی ہوں، تو اب تو جب ہوں ہی شرارتی تو کر کے دکھاؤں گا. یوں ضد چڑھ جاتی ہوگی شیطان، تو کسی کو سمجھا دے. سمجھدار بچے ہوتے ہیں. ہاں بالکل، دودھ پیتا بچہ ہے سال ڈیڑھ سال کا کہ یہ مولانا صاحب ضد بہت کرتا ذرا پھونک مار دے، تو واقعی اس کو سمجھنی پڑے گی کہ ابو میری حجب کر رہے ہیں یا میری مذمت کر رہے ہیں، میرا عیب کھول رہے ہیں، اس کو پتا نہیں ہے. اور مقصد ہے بیان کرنے کا کہ دم کر دیں ضد والا، یہ الگ چیز ہے. لیکن بلا ضرورت یہ بات بھی نہیں کرنی ہے. دودھ پیتے بچے کی بھی غیبت ہو سکتی ہے کہ یہ ضدی بہت ہے، یہ چڑچڑا ہو گیا ہے، یہ سب غیبت ہیں. اپنے غیبت کی تباہ کاریاں میں پورا ایک باب دیا ہوا ہے بچوں کی غیبت کے نام سے. لیکن اب تو بڑوں کی غیبت کا آسرا نہیں کرتا، تو بچے بےچارے کے بچوں کی تو مذہبی گھرانوں میں بھی بہت غیبت ہو رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے، یا سنا ہوتا ہے تو سنی انسنی ہو جاتی ہے. بچوں کا تو ایک دوسرے سے وہ تعلق جو ہے نا، وہ اس طرح یہ بےچارے کرتے رہتے ہیں گھر والے، پھر بچے بھی کر کے دکھاتے ہیں. جو سے بچے جن کو بار بار ماں باپ اس طرح کے تانے دے رہے ہوتے ہیں یا ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے، پھر یہ بچے چونکہ بھلے ابھی بولتا نہیں، ابھی اس کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ایک غیر محسوس طریقے پر اس کے ذہن میں یہ باتیں اسٹور ہوتی جاتی ہیں، اور آخر کار جب یہ بڑا ہوتا ہے نا تو بعض باتیں ایسی یاد رہ جاتی ہیں. بچپن کی باتیں آپ کو بھی یاد ہوں گی، بالکل چھوٹے دو دو تین تین سال کی عمر کی باتیں مجھے یاد ہیں کوئی کوئی، تو یہ ایسی باتیں بعضوں کو دھوتی جو نقش ہو جاتی ہیں. پھر یہ نقش اگر اچھی بات ہے تو فائدہ دیتا ہے، اگر بری بات ہے تو یہ نقش نقصان دیتا ہے. پھر یہ بڑے ہو کر ماں باپ کو ستاتے ہیں، بیوی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کو بھگا کے لے جاتے ہیں، ماں کی سنتے نہیں ہیں، باپ کی سنتے نہیں ہیں، کما کے لاتے نہیں ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا کرتے ہیں. پھر یہاں تک کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کے پھینکاتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں، بہت نالائک اولاد ہے جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالتی ہے، یا ماں باپ کو ان کی خدمت نہیں کرتی، یا ان کی ضرورت کے باوجود ان کو پیسے نہیں دیتی کما کر، بیمار ہے تو دوا لا کر نہیں دیتی. بہت بری اولاد ہے، لیکن اس بری اولاد کی مطلب بری پرورش بھی بعضوں کا سبب ہوتی ہے، جس کی میں نے آپ کو بہت ہی ہلکی پھلکی مثالیں دی جو شاید ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی گھرانہ سارا ولیوں کا گھرانہ اور بچا ہوا تو بچا ہو، باقی تقریباً گھروں میں یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں. اب اس وقت ناظرات اگر سن رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں تو انشاءاللہ میرے مدنی پھولوں کے مطابق اگر عمل کریں گی گھر آپ کا جنت بن جائے گا.
اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کے سامنے اگر میں دوسری بیٹی کو یوں بولوں گی نا، وہ دیکھ وہ اچھا کام کرتی ہے، وہ ہے اچھا، پیٹ پیچھے کرتے ہیں یہ. یعنی جو ایک تو ہوتا ہے پیٹ پیچھے آدمی برائی کرتا ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ پیچھے اچھائی کی جاتی ہے، اس کو آر دلائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے چکر میں کہ نہیں اس کی تعریف ہو رہی تو میں بھی کروں. یہ ساس میں بھی ایسی عادت ہو کہ ایک بہو کی منہ پر دوسرے بہو کی تعریف کرے گی، وہ اچھی ہے، وہ پوچھتی ہے، وہ
یہ انڈائریکٹ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں
اس کے منہ پر
انڈائریکٹ. اگلی ایک کی تعریف کر کے یعنی کہ جزم کے ساتھ اور بالکل انہیں وزن کے ساتھ تعریف کرنا یہ آٹومیٹک یہ دوسری کی برائی ہے
اور اس کے منہ پر برائی کی جا رہی ہے. اب تو یہ اس میں بعدوں کا سیٹھ ہیں یا گھر میں بڑے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں یہ ان کو سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم ویسے کریں گے نا تو اس میں اپنا راج ہے کہ وہ سب مطلب اپنے کو سیٹ کرنے میں ہی سب لگے ہوئے ہوں گے کہ نہیں میں بھی اس کے منہ سے اپنی تعریف سنوں. تو دوسروں کی تعریف کر کر اس کے منہ پر اس کی برائی کر کر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چکر میں نارملی سب کے دلوں میں اس کا بغض جمع ہو رہا ہوتا ہے.
آخرت کی بربادی ہے,
آخرت کی بربادی,
دنیا کی بھی بربادی ہے. دنیا میں جو یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں نا ساس بہو کے, ان میں اس طرح کی باتیں بھی کار فرما ہوتی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خاص بندے اور نبی ہیں, ان کا مزار شریف یہ ہے. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے خاص بندے اور نبی ہیں, ان کا مزار شریف یہ ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے خاص بندے اور نبی ہیں, اور آپ کا مزار شریف مدینے میں ہے. یہ ارشاد فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے خاص بندے اور نبی ہیں, ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟
ہمارا اصولی عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب وعلیہ الصلوۃ والسلام تو آسمانوں پر اٹھا دیے گئے ہیں, اور بالکل یعنی کہ ظاہری طور پر بھی ان کو ابھی اللہ تعالی کا وعدہ آیا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ابھی اس آیت مقدسہ کے تعلق سے وہ وعدہ الہی ان کو پیش نہیں آیا. یہ قرب قیامت میں زمین پر تشریف لے آئیں گے, اور اپنی انجیل مقدس کی نہیں قرآن عظیم کی تعلیمات عام کریں گے, اور پھر ان کا باقاعدہ وصال با کمال پیش آئے گا. اب بتائیے کہ ان کا مزار کہاں بنے گا؟ بہت تھوڑوں کو پتا ہے, یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پتا ہے تو مائک پر آئیں گے تو پتا چلے گا پتا یا نہیں ہے. آئیے اس کو پتا ہوگا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں.
کدھر, کون سے شہر میں؟
مدینہ شریف میں.
کس جگہ پر؟
گنبد خضرا کے سائے میں.
ماشاءاللہ, گنبد خضرا کے سائے میں. گنبد خضرا جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اسی احاطے میں, اسی حصے میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ رکھی گئی ہے کہ یہاں یہ تے ہے کہ یہاں آپ دفن ہوں گے, آپ کا مزار بنے گا.
یہ
گنبد خضرا کا سایہ تو ہم پر پڑ رہا ہے نا, وہ تو اللہ کے نبی ہے. جواب درست مان لیا جاتا ہے. یہ قدموں کی طرف کا بھی احاطے میں, وہ اس حصے میں ایک جو زمین شریف جو ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے, اور سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نما بھی آرام فرما ہے سرکار کے سائے میں. یہ کہہ سکتے ہیں گنبد خضرا کے سایہ اور چیزیں, یہ ہم پر پڑ رہا ہے جو سمجھے ہم گنبد خضرا کے سائے میں. اچھا, اب وہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں کہا, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بڑا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کی شان بزمارے سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 1,000,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے 1,000,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت کا اعلان ہوتا ہے کہ دوسری رکعت یا پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت کی کیا نیت کی جائے گی؟
سجدہ تلاوت جب کیا جاتا ہے تو فتح رضویہ ولیوم 8 پیج نمبر 239 پر ہے، بعد کو بھی سجدہ اسی طرح کر رہا ہوگا جیسا اس وقت کیا جاتا. یہ نیت ہر وقت کرنی ہوتی ہے کہ تلاوت کے سبب جو سجدہ مجھ پر واجب ہوا اسے ادا کرتا ہوں. یہ سمجھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے سے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے. دل میں نیت کرنی، زبان سے اگر نماز میں نہیں تو زبان سے نیت کر لے، زبان سے نہ بھی کرے تو چل جائے گا. یہ پتا ہو کہ میں تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر ہم نے کچھ کاپی خریدی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک دکان خریدی ہے، ہم نے وہ بیچنے کے لیے نہیں، اپنے پاس رکھنے کے لیے، کبھی کاروبار کرنا ہو تو اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی زکات دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟
دکان رکھی ہے اور بیچنے کے لیے تو رکھی نہیں ہے، تو اس پر زکات نہیں لگے گی، نہ زکات اس پر فرض نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج وہ او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک سیرانی کابینہ قادر پور ضلع بہاول پور، اور کوئی شاعری کابینہ پلنگی ضلع حویلیہ کہوٹا کشمیر، جبکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد، خصوصی شرکتیں ہیں یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد الیاس فقاری جلال پرجٹا ضلع گجرات. میرا یہ سوال ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ لوگ رمضان شریف میں مسجد میں ضرورت کی چیزیں مثلاً اے سی وغیرہ، پنکھا یا کارپیٹ وغیرہ کر مسجد کو دیتے ہیں، تو ان کا کچھ ذہن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ جو سال زکات نکالنی ہے، اگر کسی بندے کو، غریب آدمی کو یہ زکات کے پیسے دیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پیسوں کو جائز طریقے سے استعمال کرے یا نہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں یہ پیسے خرچ کیے جائیں اور یہ چیز لے کر دی جائے تاکہ مسجد کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور جو ہے اس طرح ان کے پیسے جو ہے نا اچھی جگہ پر استعمال ہو جائے.
مسجد میں ڈائریکٹ زکات تو لگ نہیں سکتی، اس میں بندے یعنی کہ جو حقدار اس کو مالک بنانا یہ ضروری ہے زکات کی ادائیگی کے لیے. تو اب مسجد والے اگر زکات لیتے ہیں تو شرعی حیلہ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مسجدیں بن رہی ہیں تو اس میں زکات استعمال ہوتی ہے، مگر وہ انڈائریکٹ شرعی حیلہ کے ذریعے. اب رہا یہ بندہ صحیح خرچ کرے نہ کرے، یہ ایک بدگمانی ہے، اور اس طرح کر سب سوچیں گے کہ صحیح کرے گا خرچ نہیں کرے گا، صحیح کرے گا خرچ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ کیا 100% صحیح خرچ کر رہے ہیں؟ تو شاید آپ کو جواب مل جائے گا کہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے، 100% خرچ. اس کے باوجود اللہ نے آپ کو نہیں، آپ کے لیے رزق نہیں روکا، پیسہ نہیں روکا. تو یہ زکات جو ہے یہ حقیقت میں غریبوں ہی کے لیے، یہ تو لوگوں نے صاف پیسہ دینا چھوڑ دیا دینی کاموں کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، تو پھر علماء نے شرعی حیلے کے یہ فتوے دیے ہیں وہ شریعت سے ثابت ہیں، لیکن یہ کہ بعد میں اجازتیں دی، پہلے لوگ صاحب پیسے دیتے تھے، سخی ہوتے تھے، اب تو پیسہ بہت آ گیا ہے، دل چھوٹا ہو گیا ہے۔ تو یہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا نہیں ٹھیک، اگر وہ حقدار ہے اور کوئی ظاہری قرینہ نہیں ہے کہ یہ غلط استعمال کرنا چاہتا ہے یا کنفرم پتا ہے کہ غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، تب تو واقعی نہ دیا جائے، ورنہ جنرلی ظاہر کھانا تو کھاتا ہے غریب آدمی، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، کپڑے وہ بھی پہنتا ہے، ہم بھی پہنتے ہیں، تو اس لیے غریبوں کا روکا نہ جائے، ان کو دیا جائے اور دل کھول کے دیا جائے تاکہ یہ بھی بےچارے اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکے۔ یہ غریب آدمی خود یہ فرد صحیح نہیں ہے، تو بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ہم سب کو تھوڑی جانتے ہیں۔ تو اب اگر بے نمازی ہے، شیوڈ ہے، تب بھی اس کو اگر زکات دی تو حقدار ہے تو ہو جائے زکات، ورنہ تو غریب بےچارے بھوکوں مر جائیں گے، سب یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بلدیہ ڈون کراچی سے میں بات کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر رمضان شریف کے کچھ روزے رہ جائیں تو وہ جب تک پورے نہ کر لیے جائیں تو اگلے رمضانوں میں تو اس کو رکھ نہیں سکتے، یہ گناہ ہو جائے، تو یہ ایسا کیسا ہے؟
رمضان آنے سے پہلے کر تو لینے چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے قضا روزے تو کر ہی لینے چاہیے، البتہ رمضان شریف آ گیا دوسرا اور وہ قضا روزے نہیں رکھے تھے، تو ابھی رمضان میں قضا روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ رمضان ہی کے روزے رکھیں گے اور اس رمضان کے بعد پھر قضا روزے رکھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ سوال ہے کہ کسی پلاٹ کی زکات نکالنے کے لیے اس پلاٹ کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ مثلا اگر کسی شخص نے پلاٹ 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے کے حساب سے خریدا ہے اور 10 سال کے بعد اس پلاٹ کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟
جب خریدا تو بھلے 1 لاکھ روپے کا تھا یا مطلب 100 روپے کا تھا، وہ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب 10 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد بھی یہ کہ اس کی وہ اس وقت کی جو کرنٹ پوزیشن ہوگی، مارکیٹ ویلیو جس کو بولتے، اس حساب سے حساب لگایا جائے گا، وہ 1 لاکھ روپے یا اس کا حساب نہیں ہوگا، اب کیا ویلیو ہے، 50,000 ہے تو 50,000 مانی جائے گی، 50 لاکھ ہے تو 50 لاکھ مانی جائے گی، جب زکات کی تاریخ آئی اس دن کی ویلیو اس کی مانی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں پرواز سے عرض کر رہا ہوں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟
اگر سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا، یعنی سر نہیں ڈھانپتا، ٹوپی شرط نہیں ہے، سر نہیں ڈھانپتا، تو نماز مکروہ تنزیہی، یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اگر معاذ اللہ یہ سمجھتا کہ نماز کو ایسی محتمم بشان نہیں کہ جس کے لیے سر بھی ڈانپا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جس کے لیے سر ڈانپا جائے، نعوذ باللہ، اس ذہن سے ننگے سر پڑھ رہا ہے تب تو یہ تو ہے کفر کے، نماز کی توحید ہے اور کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر ٹوپی کے بغیر نماز میں دل زیادہ لگتا ہے، خوشبو آتا ہے، نماز میں دل جمعی ہوتی ہے، تو اب بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز افضل ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگ جو اب نہیں پہن رہے، یہ شرط سستی کی وجہ سے نہیں پہن رہے، پہلے کے دور میں وہ جالی والی ٹوپی جیب میں رکھتے تھے لوگ اور یہ پہن لیتے تھے، اب نہیں پہنتے، اور یہ مسجدوں میں طرح طرح کی ٹوپیاں ہوتی ہیں نا چٹائیوں کی، یہ سر ڈھانپنے کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا ہولیا بنا دیتی ہیں، یا پہلے چٹائی کی ہوتی تھی، پلاسٹک کی آتی ہیں ٹوپیاں، اور عام طور پہ سبز ٹوپیاں یہ رکھتے ہیں، اس میں ان ٹوپیوں کے بارے میں آپ اتنا غور کر لیں کہ آپ کو ولیمے کی دعوت ہو، کیا یہ مسجد کی چٹائی والی ٹوپی پہن کر آپ ولیمے میں جائیں گے؟ یا نوکری پہ جائیں گے یا اپنے سسرال جانے کی کوئی صورت بنی ہے تو کیا یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے آپ؟ ہرگز آپ خواب میں بھی نہیں جائیں گے اس طرح. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت افضل یہ کہ کم از کم ایسا لباس ہو کہ جو آپ دنیا کے کسی معزز فرد کے پاس جانے کے لیے لباس پہنے, کسی وزیر کے پاس جانا ہو, ایم این اے کے پاس جانا ہو, یا کوئی صدر کہ یہاں کوئی تقریب اور آپ جائیں تو یہ ٹوپی پہن کے جائیں گے, بلکہ کپڑے میں سے ٹپ ٹاپ کے پہنیں گے. تو نماز میں بھی کم از کم ایسا لباس جو ہم میں سے شاید ہی کوئی پہنتا ہو ٹپ ٹاپ کا. لیکن یہ چٹائی تو بالکل ہی, یہ چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک بالکل آخری اس کا تو سمجھو کہ کوئی بھی نہیں پہنتا بازار میں. اگر بھول کر بھی نکل جائے تو اگر کوئی دیکھ لے تو بڑا شرمندہ ہوگا, یار میں بھول گیا, اتار لے گا فوراً. تو یہ آج کل رواج ٹوپیاں رکھنے کا بہت ہو گیا مسجدوں میں, وہ بےچارے ثواب سمجھ کر لوگ رکھتے ہوں گے, لیکن یہ ٹوپیاں نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہے تو اس کو کہیں اٹھا کے پھینک نہیں آنا آپ, نہ یہ آپ سمجھانے نکلنا, اور اتنی مخلوق سن رہی ہے. اب جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر مسجد میں ایسی ترکیب کریں کہ مطلب ٹوپی نہ رکھیں ہو گیا, لیکن ان کی بھی نہیں چلے گی. بولے نا گورنر کی مسجد ہو تو کوئی چپکے سے آگے رکھ دے گا مسجد میں, لوگ رکھ جاتے ہیں, یہ بےچارے سمجھتے ہیں نمازی پہنیں گے ثواب ملے گا. یہ پہننا ٹھیک نہیں, نماز پہ ناجائز نہیں کہتا میں اس کو, ناجائز یا گناہ یا نماز نہیں ہوتی یہ نہیں ہے, نماز ہو جائے گی لیکن اچھا نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے. اپنی ٹوپی اپنے پاس ہو, اس طرح لوگ وہ پہلے رومال باندھ لیتے تھے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, کہ رومال باندھ کر بھی کوئی کسی معزز آدمی کے پاس یا دعوت میں نہیں جائے گا یوں رومال باندھ کے, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں جالی والی ٹوپی پہننا یہ صحیح ہے, بازار میں یہ ٹوپی پہن کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, جالی والی ٹوپی ہے. تو شادیوں میں بھی جائیں گے جو سادہ قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ جالی والی ٹوپی سے, وہ ان میں کوئی ان کو جھجھک شرم نہیں ہوتی, تو نماز میں یہ چلے گی. یا ابھی جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں طرح طرح کی کپڑوں کی, یہ بھی چل جاتی ہیں نماز میں, اس میں بھی حرج نہیں ہوتی.
کیمرہ مین نے بھی بیٹھی ہے,
ہاں تو یہ چل جاتی ہے, اس میں بھی حرج نہیں ہے نماز میں, کہ یہ معیوب نہیں ہے. یہ پہن کر گلی میں نکل گئے نا تو شرم کے مارے ڈوبنے کو جی نہیں چاہے گا, لیکن وہ ٹوپی ایسی ہوتی ہے اگر بازار میں نکل گئے نا تو شرم کے مارے ڈوبنے کو جی چاہے گا, حالت خراب ہو جائے گی, یار یہ کیا ہو گیا.
پیچھے سے آوازیں لگتی
ہے, جب یہاں جنازے سے ہو کر آئے ہو, قبرستان سے آ رہے ہو,
مسجد کا
سر میں کیا ہے, مسجد کی ٹوپی چرا لی ہے, تو مذاق اڑائیں گے لوگ.
اچھا اب آپ نے ٹوٹل حلیے کا مسئلہ بیان کیا گیا, نماز کے لیے جانا ہے تو ایک نمازی کا اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے وقت اس کا حلیہ یا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, آپ اس پوائنٹ آف ویو پہ جا رہے ہیں. اور عام عوام کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے نا سر ڈھانپو, یعنی وہ آپ نے جو ٹوپی کی اقسام بیان کی نا اس کی طرف توجہ آپ کہیں گے تو چلی جائے گی یقیناً, یہ بات بڑی آسان ہے. لیکن نارمل یہ ہے کہ کیونکہ یہاں دیکھا یہ گیا کہ ایک شخص نے جسے جالی جالی ٹوپی نہیں ہوتی ہے نا, یہ عموماً رکوع میں جانو تو گر جاتی ہے. لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ یہ ٹوپی سر پہ نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی, تو باہر سے پیچھے سے آدمی آئے گا ٹھا کر کے ٹوپی کے دوبارہ سر پر رکھ دے گا, یعنی ٹوپی سر پر ہونی چاہیے ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی.
پہلے ایسا ہوتا تھا, اب شاید نہ ہوتا, اب تو ننگے سر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اجتماعات میں محافل میں, اب ننگے سر کا رواج بڑھ گیا ہے. پہلے بزرگوں کے سامنے ننگے سر نہیں آتے تھے, رومال ہی اوڑھ لیتے تھے, ٹوپی نکال کے اوڑھ لیتے تھے. ہم نے دیکھے نا پہلے کا دور, جو میری عمر کے ان کو بھی پتا ہوگا کہ پہلے ننگے سر ہونا معیوب ہوتا تھا.
جی بابا آپ بالکل درست,
اب عیب نہیں رہا.
مگر وہ جو نماز میں ننگے سر ہونا ہے نا, اس کو آج بھی ایک طبقہ ہے جو معیوب ہی سمجھ رہا ہے.
یہ ہم ہماری عمر کے, اب یہ رہیں گے کب تک دنیا میں؟ اب نیو جنریشن جو ہے ان کے یہاں کوئی معیوب نہیں ہے ننگے سر, اور ان کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے. اب جیسے یہ اجتماع میں کئی ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کو چھیڑیں گے نا تو کیا ہوگا, آئندہ یہ آنے سے کترائیں گے, یہ بڑا نقصان ہو جائے گا ان کا. تو اس لیے ان کو چھیڑنا نہیں ہے, کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے اس کے گلے نہیں پڑ جانا, کہ پھر یہ نہیں کہ اللہ کا نام لینا ہے چھوڑ دے گا, چھوڑو نماز پڑھنے جائیں گے تو یار یہ کڑ کڑ کریں گے. ننگے سر ہی پڑھتا ہے, پڑھ تو صحیح یار, اللہ کی بارگاہ میں جھک تو صحیح, ننگے سر پڑھنا نماز گناہ تو ہے نہیں، پسندیدہ نہیں ہے، ننگا سر ہونا نہیں چاہیے، لیکن اب آئے تو اب کیا کریں، اٹھا کے پھینک تو نہیں دیں گے ننگے سر والوں کو.
آپ نے اب ٹوپی کی بات کی، اب گھروں میں نا آپ اسلامی بہنیں اوڑھتی ہیں چادر، اب جیسے کہ آپ نے کہا باہر اور اندر کا فرق، گھر میں نماز میں باہر، اب باہر جانا ہے تو باہر جا کر جس طرح کی چادر یا ایک اہتمام ہوتا ہے، اب گھر میں پٹی پٹی سوراخ والی اس طرح کی اگر کوئی اسلامی بہن چادر اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے، کہ یہ چادر اوڑھ کر یہ کبھی کسی ایسے جگہ پر نہیں جائے گی جس کو آپ کہتے ہیں کہ معزز یا اس طرح کو مہمان گھر میں ہو، تو ایسی پھٹی پھٹی چادر پہن کر نہیں آئے گی، تو کیا اس طرح کی چادریں پہن کر اسلامی بہن اگر نماز پڑھتی ہے تو کیا اس کو اس فرض سے آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹوپی ہو غیر ٹوپی ہو صحیح ٹوپی یا جالی والی ٹوپی، اس کو اس طرح دیکھیں گے آپ؟
ان کو بھی لباس نماز کے لیے مخصوص اور عمدہ ہونا چاہیے، بلکہ جن سے بن پڑے ان کو تو نماز کے لیے کوئی الگ سے لباس رکھنا چاہیے. جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے لیے قیمتی لباس رکھا ہوا تھا نماز کے لیے، امامہ بھی قیمتی رکھا ہوا تھا، اس میں ملبوس ہو کر آپ بارگاہ الہی میں حاضری دیتے تھے. ہم تو مطلب یہ ہے کہ یعنی عید آئے گی نا، ابھی عید کے دن بھی یہ جیسے تیسے کپڑے پہن کے عید کی نماز کے لیے آئیں گے، بالکل یعنی کہ دیکھا بالا ہے. اور عید کی نماز کے بعد مطلب یہ ٹپ ٹاپ ٹاپ ٹیپ پھٹ جاؤ، امی ہوں رشتہ نے ایک مہینہ قید اسے آزاد ہو کر نکلا ہے، اور ویسے لباس ان لوگوں نے سلوائے ہوں گے کہ بس مت پوچھو بات، یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. عمدہ لباس پہننا یہ مستحب ہے، عید کے دن پہننا چاہیے، لیکن اصل میں عید کا جو سب سے اہم حصہ کہیے تو وہ تو عید کی نماز ہے. تو عمدہ لباس، بہترین لباس، اس میں ہزار سنتیں شامل ہوں. یہ ٹپ ٹاپ جو تراش خراش خراش تراش ہو رہی طرح طرح کے فیشن کے لباس مراد نہیں ہے میری، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے دائرے کا لباس ہو، ہے نا، سنت و برا لباس ہو، وہ عید کی نماز میں ہو. نیا نیا نہیں ہے تو دھلا ہوا، نیا شرط نہیں ہے، نیا ہو گیا ٹھیک ہے، دھلا ہوا ہو یا جو یعنی عمدہ ہو، اپنے پاس جیسے کہ چار جوڑے ہیں پانچ جوڑے ہیں، ان سب جوڑوں میں سب سے عمدہ جوڑا ہے وہ عید کی نماز میں ہونا چاہیے، بلکہ ہر نماز میں ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں نے تفصیل عرض کی، تو عید کی نماز میں بھی عمدہ لباس اور فیشن والا لباس یا چمکدار، اب چمکدار بھڑکیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں لوگ، تو یہ بھی منع ہے بھڑکیلے، لیکن زیادہ چمک دمک جس میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ لیڈیز کپڑے ہوتے ہیں جو اب مرد بھی باس پہن لیتے، بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا ہوگا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
یہ امیر سنت نے جو بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بیان کیا، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت، یعنی بڑا قیمتی لباس، قیمتی قمیض پاجامہ امام اور چادر پہنتے تھے جس کی قیمت 1500 درہم تھی. آپ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ کریم سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں.
ننگے سر اگر کسی کو نماز پڑھنے میں، تیسری صورت بھی اگر آپ بیان فرما دیں، اگر
خوشبو
والی
آپ مصروف تھے، بغیر یہ کہ اس میں بھی خوشبو والی نماز میں یہ کہ ننگے سر کو مذہبی شخصیت ہو، اس کو چار دیواری میں بھی سمجھ میں آتا ہے، عوام میں اگر یہ پڑھے گا ننگے سر تو لوگ پھر باتیں بنائیں گے، اور تنفیر عوام سے بچانا زیادہ ضروری ہے.
ابا ننگے سر خوشو، ایک ہوتا ہے کہ میری عادت نہیں ہے ٹوپی پہننے کی یا سر ڈھانپنے کی.
سر بال ایسے ہوتے ہیں، اب بال دیکھو تھوڑا سا ادھر بال رکھتے ہیں باقی ادھر اب یہ کٹوا دیتے ہیں، اب یہ ٹوپی پہنیں گے تو ان کے بال نظر، یہ دیکھے گا کون کہ یہ مطلب یوں ہے. اچھا یہ ایسا شخص امامہ بھی نہیں باندھے گا، امام آباد میں کہتے چھپ جائے گا، یہ بیچارہ کئی سنتوں سے محروم رہ رہا ہے، اس کو اس کا احساس ہونا چاہیے، لیکن ان کو بھی ٹوکا نہ جائے، یہ بیٹھے ہوں گے ابھی اس میں، یہ ٹوکا نہ جائے کہ یہ پھر دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ جیسے پونچھ بناتے پیچھے وہ بال پونی ٹیل، اچھا میں ٹیل کی پہلے مذمت کرتا تھا، پھر ایک بار میں نے متار پر ایک اسی طرح کا ٹیل والا آیا، بڑی عقیدت سے ملا، وہ ایئرپورٹ میں، تو بڑی عقیدت سے محبت سے ملا مجھ سے، اور وہ بنی بھی تھی اس کو۔ ظاہر میں بھی اب سوچوں کہ اگر مدنی چینل پر اپنی مذمت سنے ہوتا تو شاید دل ہی بدل دیتا، کترا جاتا، نکل جاتا۔ میں نے کہا یار اس برادری کو بھی قریب لانا ہے تو ان کی بھی مذمت نہ کی جائے، اس لیے میں نے کہا کہ میں نے یہ بولنے کو تو بول لیا کہ یہ آدھے سر پہ بال رکھتے ہیں، آدھے یہ کٹواتے ہیں، تو اچھا انداز تو نہیں ہے یہ، سنت زلفے پوری، ہر طرف سے پورے بال، آدھے کان تک، پورے کان تک، یا گردن شریف تک رکھنا ثابت ہے، جو مبارک کندھوں کو چھو جاتے تھے، کندھوں سے نیچے یہ پھر عورتوں کی نقل ہے اور یہ حرام ہے، بعض لوگ رکھتے ہیں کندھوں کے نیچے، اعلی حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے۔ تو اب یہ کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ جو اس طرح اوپر تھوڑے سے بال اور یہ مشین پھروا لیتے ہیں، اپنے طور پر تو یہ فیشن ہے، مجھے عجیب سے لگتا ہے، میں اپنی نظر کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح پونی والے یا ٹیل والے بھی مجھے عجیب سے لگتے ہیں، لیکن ذرا سب کو ساتھ لے کر چلنا، مسجد بھرو تحریک تو یوں ہی بھرے گی نا مسجد، مائنس تو کسی کو کرنا نہیں ہے، جو مسلمان ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ ایسوں کو بھی ٹوکنا نہیں ہے، اس سے مقبر کبھی یہ بات بیان ہو نا، ایسوں کی طرح مسکرا کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اب جن کو کرنا ہوگا، جو کرنا ہو کر چکے ہوں گے۔ حاضرین ناظرین، ویسے آئندہ خیال رکھیے گا،
ملاقات کراتے وقت اس کی پیچھے سے چوٹی پکڑ کر اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔
ہاں نہیں تو اب ادھر کہیں بیٹھے ہوں گے، آئند ممکن ادھر کھول کے آئے ہوں گے، بعض نوجوان میں نے دیکھے کہ بالکل شیوڈ ہوتے، ماڈرن ہوتے، زلفیں ہوتی ہیں ان کی، تو ان پر یہ ہوتا ہوگا کہ شاید یہ ٹیل بناتے ہوں گے، اپنے سامنے احترام کے لیے بےچارے بال کھول کے آئے ہوں گے، اللہ بہتر جانے۔ کیا اب میں کیا عرض کروں، مسلمان کو کیا ہو گیا، بس یار
ایک طبقہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ مطلب بہت سمجھائیں، کیونکہ ایک تو داڑھی منڈاتے تھے اور یہ یقیناً ایک ناجائز فعل ہے، لیکن اب جو داڑھیوں کے ساتھ جس طرح کا یہ تراش خراش بڑھ رہا ہے نا، اور جو مطلب اس کے داڑھی کے ساتھ جو ایک ڈیزائننگ کا ایک کلچر، پتہ نہیں یہ سیلون جس کو ہم بولتے ہیں، یہ نائی حضرات جو ہوتے ہیں، ان کی کوئی سمجھ میں آ گئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنی راستے میں ایئرپورٹوں پہ دیکھتے ہم ایسی داڑھی شریف کے ساتھ، عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے،
اس کو نقش و نگار بہت ہو گیا، اس میں طرح طرح کی کر رہے ہیں، آقا کی سنت ہے، اس کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو یار، اس کا مطلب نہیں داڑھی منڈا ہی دو، منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گٹانا حرام، جاننے میں لے آنے والا کام، اب یہ پوری رکھ لو نا یار، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے آپ کے، کیا تراش کیا خراش، سب سے توبہ اور ایک مٹھی نیچے سے پوری، ہے نا، فرمان مصطفیٰ پر چاند بھی قربان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنت مصطفیٰ پر چاند بھی قربان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آواز نہیں نکل رہی، ایک بھی آواز نہیں آئی،
ٹائم بابا
قربان ہے، اب ٹائم ہے یا
چلو امیر سنت نے، امیر سنت ایک نعرہ لگایا ہے، چلو ہم بھی لگاتے ہیں، اللہ ہمارے دل کے جذبات کے ساتھ ہمیں نعرہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ پر
جان بھی قربان ہے،
سنت مصطفیٰ پر، سنت مصطفیٰ پر
جان بھی قربان ہے۔ اب تو سنت چھوٹے گی کیسے، اب تو گردن کٹے نام مصطفیٰ پر کل نہیں بلکہ آج کٹے، اب داڑھی نہ کٹے نہ کٹے،
انشاءاللہ نیت کرے اللہ ہمیں توفیق دے، ناظرین بھی ایسے اگر ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے، ماہ رمضان میں بھی نہیں بدلیں گے تو اب تو جلدی جلدی بس توبہ کر کے فوراً صلوا علی الحبیب،
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم موافق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.